نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد في مقام اخر ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره صدق الله مولانا العظيم اما بعد میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور محترم بزرگوں اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے اور بے پناہ شکر ہے کہ ہم یہاں پر ایک خاص مقصد کے لیے اکٹھے ہیں اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنا اور جب اس جوڑ میں ہم آئے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے دوستو وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تین چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اس سے متاثر ہیں اور اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر یہ خاص احسان ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہمیں کوئی بھی شے بنا سکتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اللہ تعالیٰ حیوان بنا دیتے کوئی اور پرندہ بنا دیتے کوئی چرند بنا دیتے درندہ بنا دیتے اس کے اختیار میں تھا لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں احسن تکمیم سے بنایا اور اشرف المخلوقات سے بنایا اور یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے اس کی عطا ہے جس پہ اس کا جتنا شکر بجا لائیں اتنا کم ہے دوسرا اللہ رب العزت نے احسان یہ فرمایا کہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام جو اصل ہماری ضرورت ہے کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک ایک ہی دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اس سے ہمیں اللہ رب العزت نے ماں کی گود میں ہی آشنا کر دیا ہمیں ایسے ماحول میں پیدا کیا جہاں ہمیں اذانیں سننے کو ملتی ہیں ہم نماز جا کے مسجد باقاعدگی سے ادا کر سکتے ہیں اور ہر جگہ ہمارے اللہ اکبر کے نعرے گونجتے ہیں اور اللہ کے نام کی تحریر اور تسبیح ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے جس کا ادراک صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جب ایمان کی مشعل فروزاں کرتے ہیں پھر انہیں پتہ چلتا ہے وہ کس بڑی دولت سے محروم تھے کوئی چیز اگر بغیر کسی خواہش کے بغیر کسی کوشش کے انسان کو مل جائے تو بالعموم یہ ہوتا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا تو اس کی طرف نشاندہی کرنا اور اس سبق کو یاد کرتے رہنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا یہ بہت بڑا احسان فرمایا پھر مسلمان بنایا اور مسلمان گھرانوں میں تولد فرمایا یہ دوسرا بڑا احسان فرمایا اور تیسرا بڑا احسان ایسا فرمایا اللہ رب العزت نے جو خال خال لوگوں کو عطا ہوتا ہے یہ وہ دولت ہے جس کے لیے دشت و صحرا میں ہمارے پرانے قصص پڑھ کے دیکھیں تذکرۃ الاولیاء میں کہ کس طرح دشت و صحرا میں اولیاء اللہ نے گرد چھانی ہے وقت گزارا ہے اور اس کے بعد جا کے اس دولت جاوید کی کوئی جھلک پائی اور آج کے دور میں بھی آج کے عہد میں بھی اگر آپ کریا کریا پھریں مشرق پھریں مغرب پھریں شمال پھریں جنوب پھریں تو اس دولت جاوید کو بانٹنے والا کوئی نہ پائیں اس کے مقابلے میں ہمارے شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لوگ تو مرید کرتے ہیں میں لوگوں کو پیر کرتا ہوں کیونکہ میں جو چیز سکھا دیتا ہوں وہ سکھانے کے لیے آزاد رکھ دیتا ہوں آج تک کوئی سلسلہ بتائیں اس سے قطع نظر کہ ان کے لطائف چلتے ہیں یا نہیں چلتے کوئی شیخ ایسا بتائیں جو یہ کہتا ہو کہ جو میرا مرید ہے وہ دوسروں کو لطائف بتانے کے لیے آزاد ہے ہمارے ہاں یہ بڑا وصف ہے بڑی خوبی ہے کہ جب شیخ مکرم سکھاتے ہیں یا ان کے کوئی شاگرد سکھاتے ہیں وہ جس کو سکھا دیتے ہیں اس سے یہ سند عطا کر دیتے ہیں کہ وہ جس کو چاہے پورے عالم کے اندر ساتوں لطائف سکھائے یہ ساتوں لطائف شے کیا ہیں جنہوں نے پائے ہیں انہیں ہی پتہ ہے اور یہ وہ بات نہیں ہے جو کہنے کی ہے کیونکہ ہم نے سات سمندر پار نوکریاں کی ہیں وقت گزارا ہے تو ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ ہم صرف لطائف کے ساتھ گئے اور لطائف سکھانے شروع کیے لوگوں کو تو لطائف چمکنے شروع ہو گئے لطائف چلنے شروع ہو گئے یہ وہ چیز ہے جو بڑے بڑے مشائخ انجام نہیں دے سکتے وہ حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کا معمولی شاگرد بھی انجام دے سکتا ہے اس دولت کا ادراک کریں اس کا احساس کریں اور یہ سوچیں کہ ایک چیز ہماری گھات میں ہے وہ کیا ہے وہ موت ہے ہم ہر شخص نے ایک وقت مقرر کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو جانا ہے اور ہم نے کیا کیا ہے، ہماری کیا کمائی ہے. یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور، جب اٹھائے جاؤ گے اپنی قبور سے تو وہ چیز پالو گے. کیا چیز پاؤ گے؟ جو سینے سے کما کے لائے. اور سینے میں کمایا کیا جاتا ہے؟ سینے میں لطائف ہی دوستوں کمائے جاتے ہیں. سینے کے اندر جو اصل دولت ہے وہ مال نہیں ہے، وہ اصل دولت جو ہے وہ یہی ہے جس کے لیے یہاں محنت کروائی جاتی ہے. اور یہاں آپ لوگ وقت اور مال تج کے آتے ہیں، پھر خدا را آپ سے دوبارہ یہی عرض ہے، بار بار یہی عرض ہے کہ صرف یہاں بیان سننے کے لیے آپ اکٹھے نہیں ہوئے، ذکر کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، بلکہ اپنے اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے. آپ کا کوئی لمحہ یہاں ضائع نہ جانے پائے. یہاں بڑی ہستیاں آرام فرما رہی ہیں، ان سے ہمیں استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور بڑی ہستی یہاں پہ فروکش ہے، وہ ہمارے سامنے ہوں یا نہ ہوں. میں تحدیثی نعمت کے طور پہ عرض کر دوں، ہمارا اجتماع تھا اور ہمارے ایک دوست ہے جن کا تذکرہ بہت دفعہ ہو چکا ہے، لبنان کے ولید ابو، ان سے حضرت نے ان دنوں بیان نہیں فرمایا، حضرت کی طبیعت کچھ ناساز تھی. حضرت نے تقریباً 10 سال اپنی ناسازی تباہ کے باوجود بیرون ملک اسفار کیے ہیں. جو لوگ ان کے ان اسفار سے آشنا ہیں انہیں معلوم ہے کہ حضرت نے کیا کیا دقتیں اور صعوبتیں جھیلی ہیں. اس سال میں بھی حضرت نے کوئی خطاب نہیں فرمایا. تو اب ساتھی جو یہاں کرتے ہیں وہ وہاں بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں یاد رکھنا پڑتا ہے اپنے اسباق کو، ان میں بھی شامل ہوں. تو میں نے عرض کیا ولید سے کہ آپ ساتھیوں کی رغبت کے لیے کوئی بات ان سے کہیں. تو اس نے، ولید نے جو بات کہی تھی وہ میں دہرانا چاہتا ہوں کہ جب شیخ آپ کے پاس ہیں، وہ چاہے بیت الخلاء میں ہیں چاہے وہ آرام فرما رہے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ آپ کے پاس آ چکے ہیں. اب آپ اپنے قلب پر دھیان دیں اور اپنے قلب کو ان کے قلب کے ساتھ جوڑیں، یہی اصل کام ہے. اگر آپ نے یہاں کاروبار کی باتیں کرنی ہیں، یہاں اپنے روزگار کی باتیں کرنی ہیں، تو پھر آپ نے یہ اتنے وقت کو، اتنے پیسے کو کیوں برباد کیا؟ یہ کام تو آپ کرتے رہتے، توجہ تو آپ کے ساتھ وہاں بھی چل رہی تھی. لیکن کوئی خاص چیز تو ہے جو ہمیں یہاں لے کر آئی ہے. جو خاص چیز ہمیں لے کر آئی ہے اسے پانے میں اگر ہم نے کوئی سستی کر دی تو اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسری آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا عمل کرتا ہے، وہ یقیناً دیکھ لے گا. وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے پوشیدہ ہے. اسی طرح وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جو برائی کا کرتا ہے وہ بھی یقیناً دیکھ لے گا، وہ اس کے سامنے آ کر رہے گا. تو ہم اپنے محاسب سب سے بڑے خود ہیں. ہمیں خود یہ دیکھنا ہے کہ ہم اچھائی کے اعمال کون سے کر رہے ہیں اور برائی کے کون سے کر رہے ہیں. اور اللہ رب العزت کا یہ بڑا احسان ہے کہ جب انسان نیکی کر لیتا ہے تو اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ نیکی کا ارادہ ایسی چیز ہے کہ اس پر بھی اللہ رب العزت آپ کی پاسبانی کرتے ہیں. جب نیکی کا ارادہ دل کے اندر آتا ہے وہ دل میں اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے. اس کا اگر ہم اکرام کریں گے تو عملاً نیکی کر گزریں گے. اس کے مقابلے میں جب کسی برائی کا خیال دل کے اندر آتا ہے تو وہ شیطان کا مہمان ہوتا ہے. اور اگر ہم اس کا اکرام کر لیں گے تو ہم شیطان کا اکرام کر لیں گے. اور جب ہم نیکی کی راہ پہ چل نکلتے ہیں تو چاہے وہ کوئی چھوٹی سی نیکی کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عند اللہ اگر مقبول ہو جائے تو پھر ہمیں بڑی بڑی نیکیوں کا سبب بنا دیتی ہے، ان کا پیش خیمہ بن جاتی ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم برائیوں کی راہ پہ چل نکلیں اور برائیوں کو معمولی سمجھنا شروع کر دیں تو پھر وہ بڑی بڑی برائیوں کا، بڑے بڑے گناہوں کا پیش خیمہ بنتی ہیں. تو اس لیے یہ راستہ جو آپ کو بتایا گیا ہے، جو سمجھایا گیا ہے دوستو، وہ بہت غیر معمولی ہے، بہت غیر معمولی ہے. اور اس میں ہماری کسی کوشش کو، ہماری کسی خواہش کو، اور ہماری کسی چاہت کو، ہماری کسی قربانی کو، ہماری کسی مجاہدے کو کوئی دخل نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے جو ہمارے اوپر ہو گئی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب جگا دیے ہیں اور ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو اسے دل کے اندر راسخ کرنے کے لیے پہلی بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم علماء کے سامنے زانوِ ادب طے کریں، ان مسائل کو سیکھنے کی کوشش کریں جو انتہائی ضروری ہیں. جب بیعت کے لیے میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، آج سے 38 سال پیچھے کی بات ہے، تو حضرت نے اس وقت جو بات ارشاد فرمائی وہ بھی میں تبرکاً آپ سے عرض کر دوں کہ جسم کے اندر 2 اعضاء رئیسہ ہیں، ایک انسان کا سر ہے اور ایک دوسرا قلب ہے. اگر کوئی شخص سر بریدہ ہو تو زندہ نہیں رہ سکتا، اور شریعت کی مثال سر کی مانند ہے. اگر شریعت مطہرہ پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے تو ہمارے لیے اسے چھوڑنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ گزارا نہیں ہے کہ اسے ہم چھوڑ دیں، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے علماء کے پاس جانا ہی ہوگا. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان شیخ الحدیث بھی موجود ہیں، مفتیان اکرام بھی موجود ہیں، علماء اکرام بھی موجود ہیں، اور وہ ہر وقت اماتن آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، بشرطے کہ ہم ان کے سامنے اپنی طلب کا پیالہ رکھیں اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. اور یہی تقریباً ہمارے تمام مراکز میں کسی نہ کسی طرح علماء کا جوڑ ہے، ہمیں ان سے جو مبادی علم ہے وہ سیکھنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. دوسری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی کہ قلب ہے، یہ طریقت ہے، یہ تصوف ہے، یہ سلوک ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر بھی انسان سلامت نہیں رہ سکتا. جس طرح سر بریدہ آدمی سلامت نہیں رہ سکتا، اسی طرح کسی کا قلب اگر نکال لیا جائے تو وہ شخص بھی سلامت نہیں رہ سکتا. تو جب وہ سلامت نہیں رہ سکتا تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. شریعت مطہرہ پہ بھی عمل کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ اس خلوص کے راستے کو بھی سمجھنا ہوگا جس کی تعریف حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. بڑی مفصل تفسیر ہے جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اس میں سے میں صرف اتنا کتاب پڑھتا ہوں جو آپ نے فرمایا تھا مل احسان کے جواب میں، جب جبرائیل علیہ السلام نے ایک سائل کے طور پہ سوال کیا تاکہ صحابہ کرام ذرام کو دین سکھا سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کے لیے دو روایتیں ہیں. لا تعبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور دوسری جگہ تعبد ربا کا بھی ہے، یعنی یہ رب کا لفظ بھی آیا ہے، اللہ کا لفظ بھی آیا ہے مختلف روایات میں، لیکن مقصد ایک ہی ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس طرح سے کر گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے جو کہ ہم سب کے لیے ناممکن ہے تو اللہ تعالیٰ تو تجھے دیکھ رہا ہے. یہ استہزار کرنا، یہ خیال کرنا، یہ گمان کرنا، یہ تصور باندھنا تو ہمارے سب کے لیے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھڑی ہر لحظہ ہمیں دیکھتے ہیں. اس کا ادراک ہم اس طرح کر سکتے ہیں، اس کا احساس اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی معمولی افسر ہو، کوئی وزیر مشیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، اس کے آنے کی ہمیں خبر ہو، یا یہ پتہ ہو کہ کوئی سی سی ٹی وی سے اس کو نظر آ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہم کیا کوئی غلطی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم سے کوئی کوتاہی سر انجام دی جا سکتی ہے؟ جو احکم الحاکمین ہے، جو خیر الرازقین ہے، جو احسن الخالقین ہے، جو رب العالمین ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ کا سزاوار ہے. اور اس میں جیسا کہ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت ہر شے معاف فرما سکتے ہیں، وہ قادر مطلق ہیں، ان کے لیے کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے، لیکن شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے. اور شیطان شکار کن لوگوں کو کرتا ہے؟ عابدوں کو، زاہدوں کو، صوفیوں کو، اور ان کو کسی معمولی سے بات پہ ان کی ساری ریاضت، ساری عبادت، ساری محنت رائیگاں کر دے گا. اور تیسری چیز جو حضرت نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی وہ معاملات کے بارے میں تھی، کہ معاملات کا جو شخص خیال نہ رکھے وہ لاکھ طریقت پہ بھی پورا ہو، لاکھ شریعت پہ بھی پورا ہو، لیکن اگر کسی کا حق مار لیا اس نے، یا کسی کے ساتھ اس نے زیادتی کر دی، تو جب تک اس شخص کا حق نہیں لوٹائے گا اس کی یہ نیکیاں سب معلق رہیں گی، اس کے سارے اوصاف جو ہیں یہ اس بندے کے لیے ہیں. اس سے بڑا مفلس شخص اور کلاش شخص کون ہو سکتا ہے جو نیکیوں کا انبار لے کر آئے اور اللہ کے حضور جب حاضر ہو تو لوگوں کے حقوق بھی اس کے ذمے ہوں. اور سب سے بڑے ہمارے حقوق کے سزاوار جو ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، پھر ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں. اور یہ اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے سل من قطعت، کہ تم اس سے جوڑو جو تم سے توڑتا ہے، وہ صرف ان رحمی رشتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی شخص زندگی میں آپ کے ساتھ توڑ کرتا ہو آپ اس کے ساتھ جوڑ کریں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے ان کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیں کی اور ان سے صرف نظر فرما دیا. تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ آپ درگزر کرتے چلے جائیں گے، اپنی نیکیوں کا سفر آپ کا لمبا ہوتا چلا جائے گا، اور وہ آپ کا جو انبار ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، ان کے اوزان بڑھتے چلے جائیں گے. دیکھیں عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس کے لیے کتنے اسباب چاہیے، کتنے اموال چاہیے، اور کتنا وقت چاہیے، کتنی قربانی چاہیے. اس کے بعد کوئی مائی کا لال اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. لیکن والدین کی زیارت ایک ایسی زیارت ہے جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں یہ چیز موجود ہے کہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اگر محبت کی نظر سے اپنے والدین کو دیکھ لے. تو وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کے سروں پر ان کے والدین حیات ہیں. ہم خدمت کرنا تو کجا، ہم ان کی صحبت میں بیٹھنے کے متحمل بھی نہیں ہونا چاہتے کیونکہ ان کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ اصل میں جس وقت ہمارا بچپن ہوتا ہے اس وقت ہماری باتیں ہمارے والدین کو کیا اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہم سے چونکہ محبت کرتے ہیں، ہم ان کا جزو ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہماری ہر کڑوی کسیلی بات برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو بے ادائی کرتے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس پہ وہ ہمارے ساتھ درگزر کرتے ہیں۔ اسی طرح اب والدین کو اس بات کی بڑی ضرورت ہے جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں کہ ان کے قوا مزمحل ہیں، کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وما اعلم بالغیب۔